من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلاة الله. ایک مرتبہ اور بلند
اللہ
برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارک مائدہ کی آٹھویں آیت مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، جس آیت کریمہ میں قیام عادل کی دعوت دی گئی ہے. رب اکبر نے سب کو دعوت دی ہے کہ عادل قائم کرو، انصاف کرو، بے انصافی نہ کرو. اور جس تاکید کے ساتھ، جس اصرار کے ساتھ یہ حکم وارد ہوا ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہو چکا، چاہے وہ مادے کے اعتبار سے ہو، چاہے حیات کے اعتبار سے ہو، چاہے اسلوب کے اعتبار سے ہو، چاہے مضمون کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جتنے طریقے تاکید کے، اصرار کے ہو سکتے تھے، وہ سب طریقے رب اکبر نے استعمال کیے ہیں تاکہ انسان کو عادل کی اہمیت معلوم ہو، اسے عادل کرنا ہے، اسے انصاف کرنا ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، تقریباً روز عرض کر رہا ہوں کہ یہ عادل ایک مخصوص سطحی تصور نہ رکھیں عادل کا، صرف مالی معاملات میں عادل نہیں ہے، صرف مادی نظام میں عادل نہیں ہے، عادل ایک ہمگیر حقیقت ہے. جتنی زندگی کی وسعت ہے، جتنی زندگی کی تہداری ہے، اتنی عادل کی وسعت ہے، اتنی عادل کی تہداری ہے. حسن زندگی عادل سے عبارت ہے، حسن کائنات عدل و توازن سے عبارت ہے. یہ بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ عادل فطرت کی آواز ہے، بے انصافی فطرت انسانی کی بنا پہ نہیں ہے. آخر فطرت میں اور کج فطرتی میں فرق تو ہونا چاہیے. بعض جوان، بعض حضرات، بعض اسٹوڈنٹس نے سوالات تحریری طور پہ بھی بھیجے ہیں، زبانی سوالات کیے، ان سوالات میں ظاہر ہے کہ کنفیوژنس ہیں. میں ان میں سے ایک سوال کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. کبھی کبھی گفتگو، چونکہ وقت کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور مجلس میں موضوع کے علاوہ اور بھی تقاضے مجلس کے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بار بار موضوع سے گریز کر کے دوسری باتیں بھی عرض کرنی پڑتی ہیں. اس لیے کوئی ایک بحث اس کی جو اکیڈمک ضرورت ہے اس کے مطابق یہاں پوری نہیں ہو پاتی ہے. میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں میں عنوانات کلیات اشارتاً عرض کرتا ہوں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر پورے سال آپ اس پر کام کریں، ورک کریں، مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ادبا کی تحریریں پڑھیں، مفکرین، فلاسفہ، حکما اور عرفا سب کی تحریریں پڑھیں. ہم تو سوالات قائم کر کے چلے جاتے ہیں، جواب در کو دریافت کرنا آپ کا کام ہے. یہ ہم سے توقع نہ رکھے سارے جوابات ہم دے دیں گے. کبھی ہم سے سوال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تاریخ فکر بشری میں کبھی کبھی سوالات کی اہمیت جوابات سے زیادہ ہوتی ہے. سوال کی اہمیت کہیں زیادہ ہوتی ہے جواب سے. بہرحال ایک سوال یہ آیا ہے غلط فہمی کی بنا پر، غالباً مطلب پوری طرح سمجھا نہیں گیا یا میں ادا نہیں کر سکا، میرا بھی قصور ہو سکتا ہے. میں نے بار بار عرض کیا کہ فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے اور یہ فطرت معصوم فطرت ہے، یہ فطرت الہیہ ہے، یہ فطرت سلیمہ ہے، یہ فطرت پاک فطرت ہے، سرشت بشری پاک سرشت ہے. رب اکبر نے ناز کیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس فطرت پہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جو فطرت اللہ ہے. دوسری جگہ انسان کی خلقت کے تعلق سے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. یہ فطرت جس کو قرآن احسن تقویم کہہ رہا ہے، یہ فطرت جسے قرآن فطرت اللہ کہہ رہا ہے، یہ فطرت منشأ ظلم نہیں ہے. وہ جو 80% کا جواب ہے وہ غلط ہے، اور اس لیے غلط ہے کہ اکثرهم لا يعلمون، اکثریت علم نہیں رکھتی، اکثریت عقل نہیں رکھتی، اکثریت عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی. لیکن اصل سب سے اصل بات یہ کہ اکثریت علم نہیں رکھتی، قصور علم نہیں رکھتی. یہ جو اکثریت کہتی ہے کہ یہ 80%، اور یہ 80% دیکھیے یہ ہے کیا، یہ 80% کیا ہے؟ منطق میں کسی مسئلے میں تحقیق کے تین طریقے ہیں. کلاسیکی جو منطق ہے، منطق ارسطو، منطق استنباطی، تین طریقے اس میں بتائے گئے. پہلا طریقہ ہے استنباط، ڈیڈکشن، ڈیڈکٹیو میتھڈولوجی، ڈیڈکٹیو میتھڈولوجی. دوسرا ہے استقراء، انڈکشن. تیسرا ہے تمثیل. استنباط میں یہ ہے کہ کلیات سے جزئیات پر دلیل فراہم کی جاتی ہے. مثلا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر متغیر شے، ہر وہ شے جس میں تبدیلی آ رہی ہے، جس میں چینجز مسلسل رونما ہو رہی ہیں، وہ حادث ہوگی، قدیم نہیں ہو سکتی. کل متغیر حادث. یہ کلیہ ہے ہمارے سامنے. اس کے بعد جب یہ کلیہ معلوم ہے ہمیں تو کوئی چیز بھی نظر کے سامنے آئی تو ہم دیکھیں گے اس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، چینجز ہیں یا نہیں ہیں. اگر تبدیلی ہے تو اس کلیہ کا انطباق کریں گے، اسے اپلائی کریں گے، کہیں یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہو سکتی. واضح ہے. ہم اس عالم کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، طرح طرح کا تغیر ہے، طرح طرح کی تبدیلی ہے، طرح طرح کے چینجز ہیں اس میں، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، مختلف تبدیلیاں ہیں، کبھی ستارہ یہاں ہے، کبھی وہاں ہے، گردش ہو رہی ہے. یہ حرکت، یہ تبدیلی، یہ تغیر جب ہم اس عالم میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں العالم متغیر، عالم میں تو تغیر ہے. وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر حادث ہے. والعالم حادث، نتیجہ یہ کہ عالم حادث ہے، عالم قدیم نہیں. واضح. یہ طریقہ کہلاتا ہے طریقہ استنباط. بہت مشہور مثال ہے کوئی، اچھوتی اور نادر مثال میں نہیں لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، بہت مشہور مثال. یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کا کسی بات کو. جہاں استنباطی طریقہ ہوتا ہے وہاں پر جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ 100% یقینی ہوتا ہے. یہ کلیہ ہمارے سامنے، اس کلیہ کو اس جزئی مسئلے پر ہم متعلق کر رہے ہیں، تو جو نتیجہ آئے گا وہ 100% صحیح ہوگا. اب وہ بحثیں الگ ہیں کہ اشکال کتنی ہیں اور وہاں پر کہاں نتیجہ قوی ہوتا ہے کہاں ضعیف ہوتا ہے، وہ مسئلے الگ ہیں. دوسرا اسلوب ہے استقراء کا. استقراء یہ ہے کہ جزئی سے کلی کی طرف سفر کرتے ہیں. کلی ہمیں نہیں معلوم ہے، مثلا ہمیں نہیں معلوم ہے، پرانی مثال میں نے خود شاید کی ہے اسی ممبر پر کئی برس پہلے، ہمیں نہیں معلوم کہ انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے یا دو دل ہوتے ہیں، ماننے والے تو ہم نے ایک انسان کا آپریشن کیا تھا دیکھا ایک دل ہے اس میں، دوسرے انسان کا آپریشن کیا دیکھا ایک دل ہے اس میں، تیسرے کا، 10, 20, 25, 50, 100, 200 جتنے انسانوں کا سینہ چاپ کیا دیکھا ایک ہی دل ہے. تو اب یہ تھوڑی کریں گے کہ روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں سب کا سینہ چاپ کر ڈالیں، اور میں کچھ سینے چاپ کے دیکھا ایک دل ہے، تو ہم نے اس جزئی، ان جزئی تجربات سے ایک کلیہ اخذ کیا. اور ہم نے کہا کہ انسانوں کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، ایک دل سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ استقرائی طریقہ ایک نتیجے تک تو پہنچاتا ہے، لیکن یقین دیجئے کہ یہ نتیجہ 100% یقینی نہیں ہوتا، شک کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے 100 مثالوں کے بعد 101 ہی مثال جو ہے ہو سکتا ہے اس میں دو دل نکل آئے. سائنس، سائنس پڑھ لیجیے، سائنسی میتھڈ کی بات کر رہا ہوں، سائنٹیفک میتھڈولوجی کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے کچھ تجربے سائنسداں کرتے ہیں، ان تجربوں، ان ایکسپریمنٹس کا رزلٹ انہیں برابر ملتا رہتا ہے تو وہ ایک تھیوری بنا دیتے ہیں. معلوم اب بعد کا سائنسداں آیا، اس نے جو تجربہ کیا اس کا رزلٹ مختلف ہو گیا. وہ پہلے جو ریزلٹس آئے تھے اس کی بنا پہ جو تھیوری بنی تھی، اب جو نیا تجربہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک استثنائی صورت ہو گئی، تو وہ تھیوری جو ہے وہ بیکار ہو گئی. اب پھر دوبارہ اس پہ غور کیا جائے. ہمیشہ استقرائی طریقے میں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ 100% یقینی نہیں ہوتا. تمثیل کا طریقہ تو اس سے بھی کمزور ہے، اس سے بحث کرنے کی گنجائش ابھی اس وقت آمنے وقت میں بھی نہیں ہے. میں اس وقت صرف یہ کر رہا ہوں، یہ جو کنسنسس ہوتا ہے، یہ جو رائے شماری ہوتی ہے، یہ جو دریافت کیا جاتا ہے ایک ملک کے یا دو ملک کے یا کئی ملکوں کے، کچھ لوگوں کو ایک حلقہ مقرر کر دیا اور اس میں سوال تقسیم کیا اور جواب لیا، یہ کون سا طریقہ ہوا، پہلا یا دوسرا؟ یہ دوسرا طریقہ ہے استقراء. یہ استقراء اصولاً استقراء کا نتیجہ 100% یقینی نہیں ہوتا. پھر استقراء کی قسمیں ہیں، استقراء تام اور استقراء ناقص. ایک استقراء وہ ہے کہ جہاں 100% جتنے افراد ہیں کسی عنوان کے تحت سب کو ایگزامن کر لیا جائے، اسے کہا جائے گا استقراء تام. جیسے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے، کسی کلاس میں 20 بچے ہیں، 20 کے 20 کا آپ نے امتحان لیا، جب جو ریزلٹ آیا، یہ جو 20 کے 20 کا امتحان لیا، یہ ہوا کیا؟ استقراء تام. 20 ہی افراد تھے اور 20 کے 20 امتحان میں بیٹھے، 20 کے 20 کا نتیجہ سامنے آیا، یہ ہے استقراء تام. ایک ہے استقراء ناقص کہ جناب والا یونیورسٹی میں تھے تو 5,000 طلبا، 5,000 اسٹوڈینٹس، لیکن کسی مخصوص ٹیسٹ میں ان میں سے 500 ہی بٹھائے گئے. یہ استقراء استقراء تام نہیں ہے، یہ استقراء استقراء ناقص ہے. یہ تو 80% نے کہا ہے کہ انجسٹس از کاز بائی ہیومن نیچر، یہ استقراء تام نہیں ہے، استقراء ناقص ہے. پہلا پہلی بات یہ کہ استقرا کا طریقہ خود جو نتیجہ دیتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، غیر یقینی ہوتا ہے، 100% یقینی نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ کہ وہ بھی اگر تام ہو تو غور کیا جائے. استقرا ناقص ہے، ایک ملک، ایک صوبے، دو صوبے، ایک علاقے سے ایک مخصوص حلقے کے لوگوں سے رائے طلب کی گئی، انہوں نے جو رائے دے دی، اس رائے کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا. دنیا بھر کے تمام انسانوں کی رائے تو جمع کی نہیں، اور پھر یہ استقرا خطا کار انسانوں کے درمیان ہوا، اس میں معصوم انسان تو شامل ہی نہیں ہوا. بات بہت دور تک جا رہی ہے. جہاں جہاں اجماع کی دہائی دی جاتی ہے، جہاں جہاں اجماع کی دہائی دی جاتی ہے، جہاں جہاں کنسنسس کی بات کی جاتی ہے، وہاں وہاں غور کیجئے کہ یہ کنسنسس تھیوری خود کتنی ویلڈ ہے. علمیاتی نقطۂ نظر سے، اپیسٹیمولوجیکل نقطۂ نظر سے، فلاسفیکل ریزلٹس کے نقطۂ نظر سے، اس کا نتیجہ عام حالات میں کیسا ہے، استقرا کام نہ ہو تو کیسا ہے، استقرا ناقص افراد کے درمیان ہو تو کیسا ہے، کامل افراد تو شامل ہی نہیں ہوئے. خلاصہ بحث یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ فطرت ذمہ دار ہے بے انصافی کی. فطرت ذمہ دار نہیں ہے، کج فطرتی ذمہ دار ہے. بنیادوں پر بحث کر کے آگے بڑھوں گا. یہ مسئلہ اگر کسی حد تک طے ہوا تو پھر ایک قدم آگے بڑھوں. جو بات میں نے عرض کی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، فطرت الہیہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت عادلانہ لے کر پیدا ہوتا ہے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بعد میں ماں باپ، ماحول، مکتب، مدرسہ، معاشرہ اس کو، اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں. یہ جملہ میں نے بار بار کہا تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ ساری ذمہ داری بس ماں باپ ہی پر ڈال دی میں نے. ایسا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ ہی ذمہ دار ہو. اصل میں ماں باپ کا کوئی قصور نہ ہو، بعد میں ماحول کا قصور ہو. ہو سکتا ہے ماحول کا بھی قصور نہ ہو، ماں باپ کا بھی قصور نہ ہو، صرف حضرت شیطان کا کی کرم فرمائی ہو. شیطان آئے بہکا دے. انبیاء کی اولادوں میں جو بعض واقعات آتے ہیں، فرزند آدم قابیل، فرزند نوح، اور فرمائے نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، باپ کا قصور نہیں ہے یہاں پر. اب شیطان اگر مسلط ہے تو ہے. ایک چیز میں نے نہیں کہی کہ صرف ماں باپ کا قصور ہے. قابیل آدم اور حوا کی اولاد، حابیل ہی آدم اور حوا کی اولاد. قابیل کی مثال کیسی ہے کہ قابیل کی توجیہ کیا کریں گے خطا کی؟ قابیل کی خطا کی توجیہ ماں باپ کا قصور نہیں ہے. آدم معصوم ہے، قابیل کو شیطان نے بہکایا اور اس کے نفس میں جو فطرت سلیمہ تھی وہ کج ہو گئی. فطرت کج ہو گئی. ابھی یہ مسئلہ بھی روشن نہیں ہے علمی طور پر، ابھی اور عرض کروں گا کچھ مقدمات اور عرض کروں گا. بس یہ جب علمی مقدمات زیر بحث آ جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ فضائل و مسائل کے کا وقت جو ہے وہ اس میں صرف ہو جاتا ہے، جبکہ اس مجلس سے آگاہ، اس ممبر کا اصل میدان، اصل مقصد کیا ہے؟ فضائل اہل بیت، دنیا فضائل اہل بیت چھپانا چاہتی ہے، کوئی ایک ایسا اسٹیج تو ہونا چاہیے جہاں سے مسلسل فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں۔ مگر یہ میری مجبوری ہے، میں فضائل بھی گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ان علمی مقدمات کے ساتھ۔ تو فطرت کج ہو گئی، کج فطرتی، فطرت اور کج فطرتی میں فرق و امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ قابیل سے خطا ہو گئی، قابیل ملعون ہے، قابیل قاتل ہے، یہ ساری انسانیت کا فیصلہ ہے۔ کوئی قابیل کو، توجہ رکھیے، کوئی قابیل کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہتا، قابیل سے خطا ہوئی۔ اب کوئی یہ مقدمہ لے کے نہیں بیٹھتا، ارے جناب قبلہ کعبہ غلطی ہو گئی، حابیل بھی نبی کا بیٹا ہے، قابیل بھی نبی کا بیٹا ہے، چونکہ نبی کا بیٹا ہے اس لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حابیل قاتل ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے، حابیل مظلوم ہے، حابیل علیہ السلام ہے، اور جب میزان فطرت کی بات آئے گی تو دنیا کا کوئی بھی صحیح الذہن انسان، سلیم الفطرت انسان، سلیم القلب انسان قابیل کو میزان فطرت نہیں قرار دے گا، حابیل کو میزان فطرت قرار دے گا۔ صلوات پڑھتے محمد والا، میزان فطرت قابیل نہیں ہے، میزان فطرت حابیل ہے۔ حضرت آدم کے کتنے بڑے بیٹے تھے، کئے قابیل ہوئے، کتنے بیٹے تھے، صرف دو ہی تھے، اور بھی بیٹے تھے، ایک قابیل ہو گیا۔ تو یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء ہے، یہ استثناء فطرت کی بنیاد نہیں ہے، یہ استثناء فطرت کی بنیاد نہیں ہے، یہ کج فطرتی کی علامت ہے۔ شیطان نے بہکایا، نفس میں حب نفس قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، حب نفس پائی جاتی ہے، محبت اپنی ذات سے پائی جاتی ہے، قدرتی چیز ہے، لیکن جب یہ آگے حد سے بڑھ جائے، جب حد سے آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، تو پھر اس پر اس میں فطرت کا اطلاق درست نہیں ہے۔ حسد پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، خود بینی پیدا ہو جائے، خود غرضی پیدا ہو جائے، حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قاتل کر دیا۔ جہاں حسد پیدا ہو وہاں حسد کو مٹانے کی کوشش کیجیے، حسد۔ شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے شیخ ابراہیم ذوق ملک الشعراء استاد الشعراء کا یہ شعر پڑھا ہو کہ یہ ملت اسلامیہ جو 72 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اب اس میں جو لطافت ہے وہ اہل سخن موجود ہیں، جناب شاعر اہل بیت ڈاکٹر ہلال نقوی تشریف فرمائے، ڈاکٹر محمد رضا قاضمی صاحب تشریف فرمائے، اور بہت سے اہل ذوق موجود ہیں۔ جو اس میں ظرافت ہے، نزاکت ہے، وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ اس میں اعداد کی بات انہوں نے کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں، 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہیں۔ ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہیں۔ یہ ان کی غزل کا مطلع ہے، غزل کا بھی مطالعہ کیا کیجیے، ادب شعر یہ انسانی قدروں کی کے تزکیے کا کام کرتا ہے. اچھا ادب اچھا شعر ادب کا مطالعہ ہو تو انسان میں انسانی لطافتیں باقی رہتی ہیں. بہرحال درمیان میں یہ بات آ گئی, حقیقت میں حسد کی آگ ہے جس نے منتشر کر دیا ہے ملت, گھر کو بھی منتشر کرتی ہے جو چیز وہ حسد ہے. قابل کے اندر حسد پیدا ہوا, حسد فطرت میں نہیں پایا جاتا بعد میں پیدا ہوتا ہے. فطرت اولیہ میں, فطرت سلیمہ میں, فطرت الہیہ میں, فطرت توحید میں حسد نہیں ہے. فطرت میں ہر چیز کو اس کی جگہ عطا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. فطرت یہ بتاتی ہے بڑے کو بڑا سمجھو, چھوٹے کو چھوٹا سمجھو, اچھے کو اچھا سمجھو, برے کو برا سمجھو. جب کج ہو جاتی ہے فطرت تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے کو بھی اچھا کہو, برے کو بھی اچھا کہو. اپنی برائی پہ پردہ ڈالو, اپنی برائی کو اچھائی کہو, دوسرے کی اچھائی کو برائی کہو, دوسرے کی اچھائی کو برائی کہو, اپنی برائی کو اچھائی کہو. یہ کج فطرت ہی ہے نہ کہ فطرت. اب آپ ہماری شقیل زبان اور بوجھل بحث برداشت کرنے کے عادی ہو گئے, میں بھی اس لحاظ سے ستم کرنے کا عادی ہو گیا. میں ایک قدم اور بحث کو آگے بڑھاتا ہوں, ایک نئی بحث انٹروڈیوس کرتا ہوں. مجلس میں ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں, افاضل حوضہ تشریف فرمائیں آپ کے سامنے, ان کے وجود سے مجلسیں نورانی ہو جاتی ہیں. میں جہاں اور علوم کا کبھی کبھی ریفرنس دیتا ہوں, اصول فقہ کا بھی ریفرنس دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ علم وہ ہے کہ جس سے ہمارا دانشور طبقہ زیادہ آشنا اور واقف نہیں ہے. اگر اصول فقہ کے مطالب بعض مطالب خصوصیت کے ساتھ عام ہو جائیں اور ان سے دوسرے علوم میں استفادہ کیا جائے, خصوصیت کے ساتھ انسانی علوم میں, خصوصیت کے ساتھ قانون سازی کے علم میں, تو پھر آپ دیکھیے کہ دانش بشری اور فرہنگ بشری کہاں سے کہاں ترقی کر کے پہنچے گی. یہ جو بحث فطرت و قد فطرتی کی ہے, یہ مشابہ ہے بلکہ مصداق ہے یہ اس بحث کی جو اصول فقہ میں ایک بڑی لطیف بحث ہے, اور بحث ہے صحیح و عام کی. یہ صحیح و عام کیا بحث ہے؟ وہ یہ ہے کہ الفاظ عبادات, اسماء عبادات اور اسماء معاملات جو شریعت میں ہیں, آیا یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا صحیح اور عام یعنی غیر صحیح دونوں کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ یہ بڑی بحث ہے, اصول فقہ کی پیچیدہ بحثوں میں سے مباحث الفاظ میں. مثلا اس کو آسان کر دوں, بس یوں ہی اصل بحث جو ہے سو ہے, اس میں جتنی باریکیاں ہیں, جتنی دقیقہ سنجیاں ہیں, جتنی گہرائیاں ہیں, جو اس کے نتائج ہیں. یعنی نماز, لفظ صلات, یہ صلات کس چیز کے لیے وضع ہوا؟ یہ لفظ شارع مقدس نے یہ لفظ جو وضع کیا صلات, یہ کس کے لیے وضع کیا؟ وہ صلات جو پروردگار عالم کی طرف سے, شارع مقدس کی طرف سے, قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم دی گئی ہے, صلات صحیح اجزاء اور صحیح شرائط کے ساتھ, اگر وہ صحیح اجزاء اور صحیح شرائط کے ساتھ طہارت و تکبیر و قرآت و رکوع و سجود و اذکار اور تمام اس کے قبلہ و مکان و لباس ہر اعتبار سے جو صحیح نماز ہے اس کے لیے لفظ صلات ہے, یا اگر کچھ اجزاء کم و زیادی ہو جائیں اور نماز غلط بھی ہو جائے تو ہم اسے نماز کہیں گے؟ بحث یہ ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ بحث بھی کوئی کرنے کی بحث, لیکن جب بحث کیجئے گا تو اندازہ ہوگا کہ ہاں کرنے کی ضرورت ہی تب علماء نے بحث چھیڑی, ایسے ہی نہیں چھیڑی. حج ہے, حج اپنے تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہو, صحیح درست حج ہو تو اسے حج کہیں گے, یا اس میں کوئی خلل آ جائے تب بھی اسے حج کہیں گے. بحث ہے عبادات سے آگے معاملات میں تب بھی کہیں گے. معاملہ بیع مثلا, خریداری, خریدنا اور بیچنا, اس میں اگر تمام شرائط بیع ملحوظ رکھے گئے اور صحیح معاملہ ہوا تو اسے بیع کہیں گے, یا کہیں کوئی ایک جز کم ہے تب بھی اسے بیع کہیں گے. اس کے نتائج بہت عظیم و شان ہیں فقہ میں. لیکن یہاں پر اس بحث کو میں نے کیوں اشارتاً ذکر کیا؟ اسی یہ جیسے وجہ کیا ہوتی ہے بھئی, ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی, آپ کی نماز باطل ہو گئی, دوبارہ پڑھ لیجیے. تو میں نے جو کہا آپ کی نماز باطل ہو گئی دوبارہ پڑھ لیجیے, تو لفظ نماز استعمال کیا غلط نماز کے لیے. باطل نماز کے لیے لفظ نماز استعمال کیا, اور میں نے کہا پھر سے پڑھ لیجیے. تو کہتے ہیں نماز کا لفظ اطلاق تو ہوا نا, یہ جو ناقص نماز تھی جس میں خلل واقع ہو گیا تھا, جس میں کوئی جز چھوٹ گیا تھا, کوئی شرط جو ہے پوری نہیں ہو پائی تھی, اسے بھی آپ نے کہا تو نماز. اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز کا لفظ جو وضع ہوا, یہ اسم جو وضع ہوا, یہ صحیح اور عام یعنی غیر صحیح اور صحیح دونوں کے لیے وضع ہوا. صحیح کو بھی آپ نماز کہیں گے اور جو غلط ہے اس کو بھی آپ نماز کہیں گے. عام صحیح اور غیر صحیح دونوں کو شامل کر کے آپ لفظ نماز استعمال کریں گے. بے شمار الفاظ ہیں جن پہ بحث ہوتی ہے اصول فقہ میں. یہ کیوں بحث ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے صلات کا لفظ ایک بار استعمال کیا صحیح صلات کے لیے, اور دوسری بار استعمال کیا غلط صلات کے لیے. اب یہاں پر سوال ہے, واضع نے, وضع کرنے والے نے, یہ ٹرمینالوجی کوائن کرنے والے نے, ایجاد کرنے والے نے, اس کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے بالخصوص, یا صحیح اور غیر صحیح دونوں کے لیے وضع کیا ہے؟ اگر صحیح کے لیے وضع کیا ہے تو غلط کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے وہ بربنائے مجاز استعمال ہو رہا ہے, نہ بربنائے حقیقت. اور یہ سب جانتے ہیں الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز, استعمال عام ہے, حقیقت میں بھی استعمال کرتے ہیں, مجاز میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ شاعر ہیں, مکمل شاعر ہیں, ماشاءاللہ عروض و قوافی پر دسترس ہے, بہروں پہ دسترس ہے, زبان پہ دسترس ہے, مکمل شاعر ہیں, تخلیقی شاعر ہیں, ہم انہیں شاعر کہتے ہیں. ایک صاحب ایسے ہیں ہمارے دوستوں میں جو ایک مصرع موضوع نہیں کر سکتے, مزاج و کیفیات شاعرانہ رکھتے ہیں. میں ان کو بھی کہتا ہوں جناب یہ صرف شاعر ہیں, کیا میں انہیں شاعر حقیقتاً کہہ رہا ہوں؟ ظاہر حقیقتاً نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ مجاز. تو ایک لفظ کا استعمال زبان میں حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے, مجازی معنی میں بھی ہوتا ہے. توجہ ہے, ہم کسی شاعر کو شاعر کہیں تو حقیقت ہے, کسی متشاعر یا نا شاعر کو شاعر کہیں یہ مجاز ہے, بلکہ طنز بھی ہو سکتا ہے کبھی. اور ہمارے آپ اسی طرح نماز جو صحیح نماز ادا ہو تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ وہ ہے صلات. وہ جو دوسری ایک چیز ہوئی جس میں کوئی خلل واقع ہو گیا, کوئی ضد چھوٹ گیا, کوئی شرط رہ گئی, وہ چونکہ شبیہ ہے, مشابہ ہے اس نماز سے, اور پڑھنے والے نے یہ سمجھ کے پڑھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر کہ نماز نہ ہوئی ہم نے اس کو مجازن صلات کہا ہے, حقیقتاً صلات نہیں کہا.
واضح ہے؟
اسی طرح لفظ فطرت ہے, جہاں فطرت میں حسد نہیں ہے, کینہ نہیں ہے, قدورت نہیں ہے, جہاں فطرت فطرت الہیہ ہے, فطرت سلیمہ ہے, جہاں فطرت معصوم ہے, ہم اسے کہتے ہیں فطرت. اور جہاں فطرت میں کجی آ جائے یا تو ہم فطرت نہیں کہیں گے یا کج فطرت ہی کہیں گے, اور اگر کبھی کہا بھی تو یہ تو ان کی فطرت ہے. تو بس سمجھ لیجیے کہ کیا کہہ رہے ہیں.
Thank you.
اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے کہ فطرت بنیاد ظلم ہے، فطرت معصوم ہے، فطرت میں عدالت شعاری ہے، فطرت میں عدالت پسندی اور عادل پسندی ہے، یہ کج فطرتی ہے جو انسان ظلم کرتا ہے. اور یہ کج فطرت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب نہیں. یہ نہیں کہ صرف ہمیشہ ماہی کی خطا ہوگی، کبھی باپ کی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ باپ کی خطا ہوگی، ماں کی بھی ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ کی خطا ہو، ممکن ہے کہ پیدائش کے بعد جس آغوش میں پرورش پائی ہو اس کی خطا ہو، ممکن ہے پیدائش کے بعد شیطان نے دست شفقت رکھ دیا ہو، ممکن ہے جس مکتب میں تعلیم حاصل کی وہاں کوئی ایک ایسا عنصر ہو، ممکن ہے دوستوں میں ایسا عنصر ہو. کچھ فطرتی کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک منحصر نہیں ہے ماں باپ میں، منحصر نہیں. کچھ فطرتی کے بہت سے اسباب ہیں، اور جہاں ماں باپ صحیح اور سالم ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں پروردگار کو معلوم ہے کہ اپنے نبی کو کہاں پیدا کریں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، نبی پیدا کرے تو کہاں پیدا کرے، ولی پیدا کرے تو کہاں پیدا کرے، نبی کو کسی کی آغوش تربیت میں دے تو کس کی آغوش تربیت میں دے. میں کہتا ہوں ہزارہا اسرار ہوتے ہیں افعال الہی کے، مگر پروردگار عالم نے محمد کو در یتیم شاید اس لیے پیدا کیا ہو، در یتیم اس لیے پیدا کیا ہو، پیغمبر کی ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تاکہ دنیا تاریخ لکھ لے کہ پیغمبر کس کس آغوش میں تربیت پاتے رہے. طالب کی عظمت بھی سامنے آ جائے، ابو طالب کی عظمت بھی سامنے آ جائے، آمنہ بنت وہب کی عظمت بھی سامنے آ جائے، فاطمہ بنت اسد کی عظمت بھی سامنے آ جائے. وہ ہیں جو مظلوم ترین ہستیاں ہیں تاریخ میں. مسلمانوں نے حضرت ابو طالب پہ صرف اس لیے ظلم کیا ہے کہ وہ علی کے والد تھے. مشرکوں کی اولاد میں، کافروں کی اولاد میں علی ابن ابی طالب کا زخم جن جن کو لگا تھا، انہوں نے حضرت ابو طالب پر جس طرح سے گستاخیاں کی ہیں تاریخ میں موجود. حضرت ابو طالب کا وہ مرتبہ ہے کہ ان کے فعل کو خدا اپنا فعل کر رہا ہے، ان کے عمل کو اپنا عمل کر رہا ہے. قرآن نہیں، حدیث نہیں ہے. حدیث و تاریخ تو قرآن کی تفسیر کے ذمن میں ہمارے سامنے آتی ہے. قرآن ہے جس نے حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا کا عمل کرا ہے. اور حضرت ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد کے مراتب کو اگر دیکھیں، دونوں اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب، یہ آفتاب کمال ہے کہ وہ ماہ تمام، یہ آفتاب کمال ہیں تو وہ ماہ تمام. لیکن ایک فرق ہے، حضرت ابو طالب کو پیغمبر ہمیشہ یا اماں کہتے تھے، اے چچا، لیکن فاطمہ بنت اسد کو کہتے تھے یا اماں، اے میری ماں. ذرا ضبط کیجیے، کچھ اور عرض کر سکوں، حالانکہ یہ ایام تو رونے ہی کے ہیں، محرم محرم ہے، وہ بھی محرم سید الشہداء، محرم ابو عبداللہ الحسین. یہاں ایک بات عرض کر لوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. فطرت سلیم ہے، فطرت فطرت الہیہ ہے، فطرت فطرت توحید ہے. اس فطرت کے میزان کون ہیں؟ معصوم افراد تو ہیں ہی ہیں، جو نبی ہیں، انبیاء جتنے ہیں وہ سب میزان فطرت. انبیاء کے وہ اوصیاء جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں وہ سب میزان فطرت ہیں. اللہ کے جتنے معصوم بندے ہیں وہ سب میزان فطرت ہیں. اور بہت سے وہ افراد ہیں کہ جن کی عصمت کا ہمیں کسی سمعی دلیل سے، کسی نقلی دلیل سے، یعنی کسی حدیث سے، کسی روایت سے، کسی آیت سے ہمیں علم نہیں حاصل ہو سکا کہ وہ معصوم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معصوم ہی نظر آتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی خطا نظر نہیں آتی. اب ہم کیا کریں؟ جب خطا نظر نہ آئے تو معصوم کیسے نہ کہیں؟ عادل کا دامن ہاتھ سے چلا جائے. ہمیں ایسے افراد نظر آتے ہیں جن میں خطا نہیں. اصطلاحی طور پر معصوم نہ کہیے، ٹھیک ہے. اصطلاحی طور پہ معصوم نہ کہیے، ٹھیک ہے. یعنی حجت خدا جن پہ وحی نازل ہوتی ہو آپ نہ کہیے، لیکن عملاً معصوم ہے. کوئی کہہ سکتا ہے پیغمبر تو معصوم ہیں، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم ہیں، مگر آپ کے والد جناب عبداللہ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ مسلمان بہت زیادہ پیغمبر کی خاطر سے احترام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ دین حنیف پر تھے، وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، وہ بت پرست نہیں تھے. نبی کے ماں باپ مومن ہوتے ہیں، نبی کے ماں باپ مومن ہوتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ، کس پائے کے مومن ہوتے ہیں، کس درجے کے مومن ہوتے ہیں، اور وہ بھی جس پائے کا نبی ہوگا اس کے ماں باپ بھی اسی پائے کے ہوں گے. جو نبی مقام ختم نبوت پہ فائز ہوگا اس نبی کا جوہر پروردگار کہاں رکھے گا، کس صلب میں رکھے گا، کس رحم میں رکھے گا. وہ نبی جس کا نور خلقت خاک و آب و آتش و باد سے بہت پہلے تھا، یہ عناصر کی دنیا بعد میں پیدا ہوئی، وہ نور پہلے خلق ہوا. اس نور کو پروردگار ودیعت فرمائے گا تو کہاں ودیعت فرمائے گا، کہاں ودیعت فرمائے گا. وہ سلسلہ اصلاب شامخا کا، وہ سلسلہ ارحام مطہرہ، وہ سلسلہ پورا نگاہ میں رکھی. اس سلسلے میں جہاں عبد المطلب ہیں علیہ السلام، جہاں عبداللہ ہیں علیہ السلام، وہیں ابو طالب ہیں علیہ السلام، جہاں آمنہ بنت وہب ہیں علیہ السلام، وہیں فاطمہ بنت اسد ہیں علیہ السلام، ان پر سلام ہو، ان پہ درود. جملہ اس ممبر سے پہلے کہہ چکا ہوں، یہ جملے فرسودہ نہیں ہوتے، یہ جملے میں جذباتی طور پہ نہیں عرض کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں. جملہ عرض کروں گا، علی ولی ہیں. کیسے ولی ہیں؟ علی ولی ہی نہیں ہے تو نا، علی ولی ابن ولی ابن ابن پورا سلسلہ اولیاء اللہ کا ہے، پورا سلسلہ اولیاء اللہ. جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان میں بحث کرتے ہیں ان کے عقل و ان کی عقل و ان کے ایمان دونوں پہ مجھے ترس آتا ہے. یہ ولی خدا تھے، ولی خدا تھے، ولی خدا تھے. اولیاء اللہ کی کیا شان ہوتی ہے؟ تا تاریخ میں کہیں بہت سے الزامات حضرت مطالب ہوں گے مگر تاریخ میں کہیں یہ نہیں کہ وہ نجومی تھے, کہیں یہ نہیں کہ وہ نجومی تھے. اور جب نجومی نہیں تھے تو یہ بتائیے کہ جیسے ہی پیغمبر پیدا ہوئے اس وقت جناب آمنہ بنت وہب کے پاس جو بیویاں تھیں ان میں ایک فاطمہ بنت اسد کی, جب پیغمبر پیدا ہوئے ان کی ولادت کے بعد جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لائیں تو کہا کہ یہ بچہ تو عجیب و غریب بچہ ہے, بڑا نورانی بچہ ہے. ہم اس سے آمنہ کہہ رہی تھیں کہ اس بچے کی ولادت کے بعد ایسا نور انہوں نے دیکھا, ایسا نور ساتے ہوا کہ دور دراز کی عمارتیں نظر آنے لگی, بصرہ کے قلعے نظر آنے لگے, روم کے محلات نظر آنے لگے. یہ جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں نا, جناب ابو طالب سن کے تعجب نہیں کر رہے ہیں, ہائیں کیا کہہ رہی ہو, بڑے صبر و سکون کے ساتھ کوہ وقار بنے ہوئے ہیں سن رہے ہیں اور چہرے پہ تبسم ہے. جب وہ سب کچھ کہہ چکی تو فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ پیدا ہونے والا بچہ نبی ہے اور اس کے 30 برس بعد تمہارے بطن سے اس کا وحی پیدا ہو. خبر دے رہے ہیں ابھی جو کچھ ہوا اس کو اس طرح سن رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں جیسے علم ہے, جیسے علم ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, ہم فخر میں کہتے ہیں حضرت علی کی شان علمی بیان کرتے ہوئے, علی وہ ہیں جنہیں تورات کا علم ہے, علی وہ ہیں جنہیں انجیل کا علم ہے, علی وہ ہیں جنہیں تمام کتب انبیاء کا علم ہے. ارے ابو طالب کو جب تورات و انجیل کا علم ہے امیر المومنین کا رتبہ تو بہت بلند ہے. یقیناً علی اپنے والد ابو طالب سے افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تجارانہ فضیلت اپنی جگہ ہے, حضرت ابو طالب میں حضرت علی میں ویسے ہی فرق ہے جیسے حضرت ابراہیم میں محمد مصطفیٰ میں. حضرت ابراہیم جج ہیں, باپ ہیں, پیغمبر ان کے فرزند ہیں, پوتے ہیں, ان کی نسلیں پیدا ہوئے, وہ نبی ہیں, وہ خلیل ہیں, وہ رسول ہیں, وہ خلیل حق ہیں, خلیل الرحمن ہیں, امام ہیں, مگر یہ خاتم النبیین ہیں, یہ امام المرسلین ہیں. سلام میں ان پہ سبقت ہوگی, پیش نوازی کے لیے یہ آگے بڑھیں گے. یہی نسبت ابو طالب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب. طالب ولی خدا ہیں, ان کی اپنی تکلیف ہے, ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں. ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ حصار بن کے کھڑے ہو جائیں تاکہ اس حصار میں نماز قائم ہو سکے. پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھائیں, ان کے پیچھے خدیجہ الکبریٰ نماز پڑھیں, ان کے پیچھے علی بن ابی طالب نماز پڑھیں, ان کے پیچھے حضرت جعفر نماز پڑھیں, یہ نماز پڑھیں اور وہ نماز پڑھائیں, وہ نماز پڑھوائیں. یہ ابو طالب کی شخصیت, یہ بجائے خود یہ بھی اپنی جگہ, وہ بے خطا و بے قصور شخصیت ہے جسے جاہلیت کا کوئی غبار نظر نہیں آتا, جس کے دامن پر دور جاہلیت میں رہنے کے باوجود جاہلیت کا کوئی غبار نظر نہیں آتا. اور اس لیے ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ قد فطرتو, اگر فطرت کو دریافت کرنا ہے تو کم سے کم ابو طالب کو پڑھ لو. فطرت معصوم تو بہت بلند ہوتی ہے, یعنی فطرت نبی, فطرت رسول, فطرت خاتم النبیین وہ تو ہے اپنی جگہ, فطرت امیر المومنین وہ ہے اپنی جگہ, فطرت ابو طالب یہ فطرت تھی جس نے اجتہا میں شرک و کفر و ظلم و عدوان میں ساتھ کس کا دیا, یہ فطرت ہے, یہ فطرت معیار ہے, یہ فطرت میزان ہے. اور یہ فطرت, اس فطرت کو اگر دیکھنا ہو دنیا میں حضرت ابو طالب کی نسل جتنی پاکیزہ ترین نسل ہے خدا کی قسم, کوئی ایسی نسل ہمیں نظر نہیں آتی. چیلنج ہے, پڑھیں تاریخ, پڑھیں تاریخ, حضرت ابو طالب کے خون میں وفا ہے, ایثار ہے, عادل ہے, احسان ہے, بزرگواری ہے, شان کرم ہے, وقار انسانیت ہے, ان کی نسل ہے, چھوٹے بڑے سب میں حضرت حسن و حضرت حسین, امام حسن امام حسین, ان کی عظمت تو دنیا اس لیے بھی تسلیم کرتی ہے کہ رسول نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, لیکن بس انہیں کو کہا نا میرے بیٹے ہیں, حسن بیٹے ہیں رسول کے, حسن کے بیٹے میں حسن کے بیٹوں میں کیا عظمت ہے. واقعی کربلا میں, واقعی کربلا میں معلوم ہے امام حسن کے 6 فرزند شہید ہوئے, ہم ایک بیٹے کو ماتم کرتے ہیں. آج پرسا دیجئے آپ حضرت ابو محمد حسن ابن علی حسن الزکی, پرسا دیجئے آقا ہماری طرف سے پرسا قبول, کس کس کا پرسا پیش کیا جائے. 7 بیٹوں نے جنگ کی, 6 بیٹے شہید ہو گئے, ایک بیٹا یہ تاریخ کا باب ہے حسن مسنہ, وہ کس طرح زندہ بچ گئے اور بعد میں زہر سے انہیں شہید کیا گیا. یہ سب تاریخ کی جزئیات ہیں, ان کیسے کیسے بیٹے تھے, ان میں ایک بیٹا وہ بھی تھا جس کا بوٹا سفید تھا, چاند سا چہرہ تھا, ابھی شرعاً بالغ نہیں ہوا تھا, کوئی زرہ اس کے جسم پر پوری نہیں اترتی, گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے, پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے. اس کے باوجود یہ بیٹا مصر تھا, آقا امو جان مجھے مرنے کی اجازت دی, اور یہ بچپنا نہیں تھا کہ مجھے جہاد کی اجازت دے دیجیے, مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے, مجھے شمشیر زنی کی اجازت دے دیجیے, بچپنا نہیں تھا. سوچا سمجھا فیصلہ, شب عاشور جب سرکار سید الشہداء سب کو کہہ رہے تھے کہ جس کا دل چاہے جلا جائے, اور اس کے بعد اصحاب باصفا نے اٹھ اٹھ کر تشہیر عہد کی ہے اور کہا ہے آقا ہمیں 70 بار زندگی دی جا رہی ہے اور 70 بار آپ کی محبت میں قبض کیے جائیں تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد امام نے آنے والے واقعات کا تھوڑا سا تذکرہ کیا اور جب فرمایا کہ سب قتل کیے جائیں گے تو حضرت قاسم نے یہ پوچھا ابو جان میں بھی شہید ہوں, شہید شہدا نے معلوم ہے جملہ کیا فرمائے, بیٹے تو بھی شہید ہوگا اور وہ ننھا اصغر, وہ بھی شہید ہو جائے. مکالمے میں ایک مکالمہ جو بہت مشہور ہے بہت معنی خیز آپ کو سب کو یاد ہے. ایک مرتبہ سرکار شہید شہدا نے حضرت قاسم سے پوچھا بیٹا موت تمہیں کیسی لگتی ہے, کیا فقیح ہو, کیا بلیغ ہو, کیا حکیمانہ ہو, کیا عارفانہ جواب ہے. جیسا سن ہے ویسی تشبیہ ہے. امو جان شہد سے زیادہ شہید. یہ ابو طالب کا لہو بول رہا ہے, یہ ابو طالب کا لہو بول رہا ہے. امو جان شہد سے زیادہ شہید. یہ علی ابن ابی طالب کی نسل ہے, یہ اہل بیت مصطفیٰ کا لہو ہے. شہد سے زیادہ شہید. یہ شب عاشور جواب دیا تھا اور روز عاشور صبح سے مچل رہے تھے. جب اصحاب کا خاتمہ ہو گیا اور بنی ہاشم میں سے بھی کچھ شہید ہو چکے تو جناب قاسم کی ماں جناب فرمانے کا بیٹا اب تم بھی چلے جاؤ, مجھے اپنی دادی کے سامنے سرخرو کر دو. تاریخ میں ہے, تاریخ میں ہے بعض شہیدوں کو رخصت کرتے وقت حضرت ابو عبداللہ کی طبیعت میں بڑا تغیر ہوا, بڑا اشتراب پیدا ہوا. ان میں سے ایک جناب قاسم کی جدائی ہے. یعنی جب بھتیجے نے اصرار کیا تو بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اتنا گریا کیا کہ امام غش کھا کے گر گئے. بالآخر امام نے رخصت کیا, بالآخر امام نے رخصت کیا. یہاں پر بعض اہل مقاتل ذکر کرتے آئے ہیں بعید نہیں کہ جب حضرت سید الشہداء اجازت نہیں دے رہے تھے تو قاسم بہت ملول ہوئے اور جا کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے. سوچتے رہے کہ کیا مجھے شہادت کا شرف نہیں ملے گا, کب اجازت دیں گے, کیسے اجازت دیں گے. یاد آیا کہ بابا نے حضرت امام حسن نے ایک تعویذ بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا جب کوئی سخت مشکل ہو اسے کھول کے پڑھ لینا. حضرت قاسم ابن حسن نے وہ تعویذ کھولا پڑھا تو دیکھا وہ تعویذ حسن کے نام نہیں ہے, وہ ایک خط ہے حسین کے نام. اس میں لکھا ہوا ہے بھائی کربلا میں جب تم دشمنوں کے درمیان ہوگے میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں مگر میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لینا. بھائی کی تحریر دیکھ کر حسین نے آنکھوں سے لگایا اور روتے ہوئے قاسم کو میدان کی اجازت دی. قاسم میدان میں تشریف لے گئے تو یہ جملہ تاریخوں میں دشمنوں کی زبانی آیا ہے. دشمنوں نے کہا کہ ایک ایسا نوجوان آیا معلوم ہوتا تھا کہ بدر کامل کا ٹکڑا ہے جو ساتھ. دشمنوں کی نگاہ میں جس کا حسن و جمال جس کی نورانیت اس درجے کی ہو, ماں کی نگاہ میں کیا کیفیت ہو, چچا کی نگاہ میں کیا کیفیت ہوگی, اس خوبی کی نگاہ میں کیا کیفیت ہوگی جس نے پالا ہے, کیسے یہ بچہ رخصت ہوا ہوگا. بہرحال جناب قاسم اس کم سنی کے باوجود صرف جسم مبارک پر ایک ہلکا سا کرتا پہن کر جنگ کرتے رہے, ضربیں کھاتے رہے, ضربیں کھاتے رہے اور دشمن کو ضربیں پہنچاتے رہے. لیکن کب تک, ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ حضرت قاسم سے گھوڑے پہ رہا نہ گیا. زمین پر آتے آتے وہی بچپن کا تقاضا, وہی سن کا تقاضا,